الحمد لله جل وعلا، صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري. حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري. آنکھ خوباں حمد آرند تو تنہا داری. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. خیمہ افلاک استاد ہے اسی نام سے. خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. میرے محترم بھائیوں اور محترم بزرگوں، آپ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری، آپ کا روشن چراغ کا ظہور ہونا انسانیت کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے ایک بہت بڑا عظیم بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. اور یہ خوشخبری آپ کی ولادت باسعادت کی ربیع الاول کے مہینے میں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ واقعہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اے ہمارے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر جو فرمائی ہے تو اس میں طویل اور عریض ابحاث کی ہیں کہ عالمین تو بہت سارے ہیں، انسانیت کا عالم اور ہے، جنات کا عالم اور ہے، حیوانات کا عالم اور ہے، اشجار کا عالم اور ہے، احجار کا عالم اور ہے، ملائکہ کا عالم اور ہے. انسانیت کے لیے آپ کا رحمت ہونا وہ تو ظاہر ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور انسان اور حیوان میں تمیز کرنے کا سلیقہ اور انسان اور دیگر حیوانات کے درمیان میں شرف اور عزت کی حدود، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے سے انسانیت کو سکھا دیے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حیوانات کے لیے رحمت کیسے، اور اشجار کے لیے، پودوں اور بوٹیوں پھولوں کے لیے رحمت کیسے، اور پہاڑوں اور وادیوں دریاؤں اور پتھروں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے. اصل بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں یہ سب کے سب مخلوقات کسی غرض اور کسی مقصد کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. عوام کے اندر ایک جملہ مشہور ہے، حدیث نہیں ہے، موضوع ہے. موضوع کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کے الفاظ ہیں لیکن حدیث کے نام پہ مشہور ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم افلاک کو پیدا ہی نہ کرتے، آسمان و زمین کو پیدا ہی نہ کرتے. وضاحت کر دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کا معنی بغیر کسی شک شبے کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت. پتہ چلا کہ یہ کائنات، یہ نظام، یہ دنیا، یہ آسمان و یہ زمین، یہ اخلاق، یہ لوگ، یہ سب کے سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے محتاج بھی ہیں اور آپ کی بعثت سے استفادہ بھی اٹھا رہے ہیں، فائدہ بھی لے رہے ہیں. اور وہ اس طریقے سے کہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب کے اندر شعور موجود ہے. جب دھوپ آتی ہے، گرمی لگتی ہے تو جانور خود بخود سائے میں چلے جاتے ہیں. کس نے ان کو یہ سبق پڑھایا ہے؟ کس نے ان کو یہ تمیز سکھائی کہ سائے میں جانے سے گرمی کم ہو جائے گی؟ یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو پیدا کیا ہے. جانور کے سامنے انسان کوئی ایسا عمل کر لے, ڈنڈا اٹھا لے, پتھر اٹھا لے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور خود بخود سہم جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب مجھے تکلیف ہونے لگی ہے لہذا یہاں سے بھاگو. اور درخت ایک طرف بڑھ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے دیوار آ جاتی ہے, سامنے رکاوٹ آ جاتی ہے. ہمارے احسن العلوم کا ایک عظیم شان اللہ کی نعمت کھجور کا درخت ہے, اور حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ پہلے اس طرف چلتا تھا, اب اس نے راستہ بدل لیا, دوسری طرف مڑ گیا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تیسری طرف مڑ گیا. اور حضرت فرماتے تھے کہ مجھے انتظار ہے کہ یہ کس دن قبلے کی طرف مڑے گا. آج آپ جا کے اس کو غور سے دیکھیے, قبلے کی طرف وہ مڑ چکا ہے. یہ شعور اللہ تعالی نے ان نباتات کو بھی عطا فرمایا ہے. چھوٹی سی بیل بوٹی کسی جگہ پہ اگا دی جائے اور قریب میں اونچی دیوار ہو, خود بخود وہ اس طرف چل پڑتا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوار پہ لٹک جاتا ہے. یہ شعور ہے. اور صرف پودوں تک ہی نہیں, پہاڑوں میں, وادیوں میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اپنی جگہیں چھوڑ دیتی ہیں, گر جاتی ہیں, الٹ جاتی ہیں, راستے بند کر دیتی ہیں, دریا بند کر دیتی ہیں. یہ کیوں کرتی ہیں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا یہ میری خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں, یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, اللہ کے خوف کی وجہ سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ثابت ہو گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان کے پیغمبر نہیں بلکہ آپ تمام موجودات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. جب یہ تمام مخلوقات شعور رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ یہ فطرت کے اوپر چلے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت, وہ طریقہ, وہ شعور, وہ وے آف لائف جس کے اوپر اللہ تعالی نے ان کو زندگی گزارنے کا اصول بتا دیا ہے, اسی اصول پہ وہ چلے گی تو ٹھیک ہے, اگر وہ اس اصول پہ نہ چلے تو تباہی اس کی منتظر ہے. جو جانور اپنے شعور سے ہٹ جاتا ہے, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ باولا ہو چکا ہے, اس کا دماغ نے کام چھوڑ دیا ہے, اور ہر آدمی اس سے بچتا ہے. اور جو درخت اور جو پھول بوٹیاں اپنے بہترین حالات سے ہٹ جائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوکھ جاتی ہیں, نام و نشان مٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کی زندگی بھی وہ فطرت کے اوپر ہو تو وہ بہترین ہے, اور اگر وہ فطرت سے ہٹ جائے تو اس کی تباہی منتظر. وہ فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت اللہ تعالی کی تعلیم, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, دین اسلام ہے, شریعت. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو تعلیمات عطا فرمائی ہے, ان تعلیمات سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ نباتات نے اور احجار نے بھی فائدہ لیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنا تھا, जो सुतून की जगह काम कर रहा था, छत उसके ऊपर डाली गई थी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब फरमाते थे, मुसलमानों से वाज और नसीहत फरमाते थे, तो आप कभी उस तने से टेक लगा लेते थे। जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब एक मेंबर बनाया जाए, मेंबर तैयार हो गया। मदीना की एक बुजुर्ग खातून थी, उसके एक नौकर थे जो बढ़ई थे, कारपेंटर थे, उनको कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेंबर तैयार करो। उन्होंने मेंबर तैयार किया। मदीना के अंदर एक इलाका था गाबा, गाबा में कुछ जंगल थे, वहां पे दरख्त थे, वहां की लकड़ी से वो बनाया गया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेंबर पे तशरीफ फरमा हुए, तो वो जो खजूर का तना था वो रोने लगा। कैसा रोने लगा? सहाबे किराम ने उसके रोने की आवाजें सुनी और फरमाते हैं जैसे एक बच्चा जब अब किसी बात पे नाराज हो जाए और शदीद गम उसको हो जाए, जिस तरह वो हिचकियां लेके रोता है, इस तरह वो खजूर का तना रो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और आपने उसको सीने से लगाया, उससे गले मिले, जैसे कोई किसी को तसल्ली देता है। आज भी मस्जिद नबवी के अंदर मेहराब रसूल के करीब में वो उस नवाने हन्नाना के नाम से आज भी मौजूद है। हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कायनात के लिए नहीं बल्कि आलमीन के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर भेज दिए थे, कोई शक नहीं है इसमें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम जिंदगी, अगर हम उसका मुतालआ करें और उसको गौर से देखें, तो जिंदगी का हर हर पहलू एक कामिल इंसानियत का मेयार है, बेंचमार्क है, और उसी के पीछे चलने को अल्लाह ताला ने हमें और आपको सबक दिया है। لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, ऐ उम्मत, तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पीछे चलने में कामयाबी है, उसवा हसना है, हसीन जिंदगी है, मुबारक जिंदगी है। और ऐसी जिंदगी जो काबिल रश्क हो, वो जिंदगी तब होती है जब वो सुन्नत के मुत्तबे हो। ये मसला समझ लेने के बाद, इसी तरह आप जानते हैं कुरान करीम में सूरतुल जिन है, कुलूह इलैया नहुस्तमा नफरु मिनल जिन फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा। जिन्नात ने कहा हमने कुरान करीम सुना है और बड़ा हसीन किताब है, बड़ी उसमें खूबसूरती और मिठास है। यहदी इलर रुश्द फआमन्ना बिह, और वो हिदायत देता है कामयाबी की तरफ, हम उस पर ईमान रखते हैं। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में चलते थे तो दरख्त और कंकर और पत्थर और नबातात आपको सलाम पेश करते थे। और मक्का मुकर्रमा के करीब वादी वबी के नाम से एक जगह है, मैंने अपने असातिज़ा से सुना कि हदीस में वाकया मौजूद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे और रास्ते में एक हिरनी आपको मिली, हिरनी हिरन, और उसने आपसे फरियाद की कि फला शिकारी मेरे पीछे लगा हुआ है और मेरे बच्चे हैं, ये मुझे मारने के दर पे है, इससे कह दीजिए कि मुझे मौका दे दे, मैं जाऊं अपने बच्चों को दूध पिला दूं, उसके बाद ये मुझे मार दे। बाकायदा ये वाकया روایات میں موجود ہے اور مکہ کے قریب وادی غبی آج بھی موجود ہے. غبی ہرنی کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو تنبیہ کی کہ یہ اس ہرنی کے بچے ہیں, تم اس کے مارنے کے در پہ ہو, یہ جائز نہیں. ایک اور واقعہ ہے, ایک اونٹ آیا آپ کی خدمت میں اور اس نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے گھاس بالکل بھی نہیں دیتا اور مجھ سے اتنی خدمت لیتا ہے کہ میں چور چور ہو گیا ہوں, تھک گیا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے پیغمبر ہم نے صرف آپ کو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کب ہوئی, اس میں بھی اقوال مختلف. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے اللہ کے ولی بغیر کسی شک شبے کے گزرے ہیں, بغداد میں حضرت کی آخری آرام گاہ ہے. ہم غریبوں کو بھی حضرت والد صاحب کے ساتھ اللہ نے توفیق دی, ہم بھی بغداد گئے اور وہاں انوارات دیکھے, اللہ کی رحمتیں برستے ہوئے دیکھے. حضرت نے اپنی تصانیف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ محرم ذکر کیا ہے. اسی طرح کچھ اور بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ رمضان ذکر کیا ہے, اور کچھ بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول ذکر کیا ہے. ان تینوں میں سے جو سب سے مضبوط رائے ہے وہ ربیع الاول ہے. اب مسئلہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اسلام کے اندر جتنے بھی فرائض ہیں اس میں دو باتیں نہیں ہیں, ایک بات ہی ہے بس. حج کس دن ہونا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو عرفات پہنچ گئے, حج ہو گیا. مجھے ایسا بندہ امت میں دکھا دیجئے جو کہے کہ حج 9 کو نہیں ہوتا, 10 کو ہوتا ہے, یا حج 9 کو نہیں ہوتا, 7 کو ہوتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اسلام کے اندر دو عیدیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے تھے, عید الاضحیٰ اور عید الفطر. رمضان مکمل ہو جائے, شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہے. مجھے ایسا امتی کوئی دکھا دیجئے جو کہتا ہو کہ عید الفطر وہ 1 کو نہیں 2 کو ہے, یا 2 کو نہیں 4 کو ہے. ایک قول تو دکھا دیجئے. نہیں, حاشا وکلا, کہیں پر بھی نہیں. 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے, عید الاضحیٰ کا دن ہے. ہمیں کوئی ایسا قول تو دکھا دیجئے جو کہے کہ عید الاضحیٰ 10 کو نہیں ہے, 8 کو ہے, 7 کو ہے. ہرگز نہیں. رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے, پہلے رمضان سے شروع ہوگا اور 30-29 تک جائے گا. کوئی ایک فرد ایسا دکھا دیجئے جو بولتا ہو کہ نہ 1 سے نہیں ہوتا بلکہ 25 شعبان سے شروع ہوتا ہے. ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے 13 تک چلتی ہیں. کیسے افراد دکھا دیجئے جنہوں نے کہا ہو کہ ایام تشریق ذی الحجہ میں نہیں ہے, محرم میں. ہرگز نہیں. پتہ چلا کہ یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت. اور آپ کی ولادت باسعادت, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنی مرتبہ گزری؟ 63 مرتبہ یا 64 مرتبہ یا 65 مرتبہ, جو آپ کی عمر تھی. تو 65 سال ایک عمل کیا گیا ہو, 65 سال اس کی اہتمام کیا گیا ہو, اور ہمارے صحابہ اتنے کمزور تھے کہ وہ آپ کی سالگرہ یاد نہ رکھ سکے, ہرگز نہیں ہو سکتا. کون سے صحابہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کفار نے سہیل ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے. جب وہ واپس گئے ان کی وہ تقریر بخاری مسلم ترمذی میں موجود ہے. اس نے واپس جا کے کہا میں نے اپنی زندگی میں نہ ایسا شیخ دیکھا ہے نہ ایسے شاگرد دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پہ جان قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اور آپ کے پسینے کو وہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں اور آپ کے منہ سے اگر لعاب مبارک گرتا ہے تو زمین پہ پہنچنے سے پہلے کوئی صحابی اس کو اچک لیتا ہے لے لیتا ہے. ایسے شاگرد نہ کائنات نے دیکھے ہیں نہ دیکھ سکے. کیسے شاگرد؟ احد کے موقع پہ جب کفار کا حملہ شدید ہو گیا اور مسلمانوں کو وقتی طور پہ پیچھے ہٹنا پڑا, اس دوران میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو دجانہ کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا تھا اور تیر پیٹھ پہ کھاتے تھے سینے پہ نہیں کھاتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ آپ دشمن کی طرف سینہ کیوں نہیں کرتے تھے. فرمایا اگر میں دشمن کی طرف سینہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہو جاتی تھی, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں پیغمبر کی طرف پیٹ کروں اور دشمن کی طرف سینہ کروں, اس لیے پیٹ پہ میں نے تیر کھائے لیکن میں نے اپنا سینہ آپ سے موڑا نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان فرماتے تھے کہ کون اسلام کی مدد کرے گا تو وہ لوگ جنہوں نے فقر و فاقہ دیکھا تھا, مشکلات دیکھی تھیں, کئی کئی دن گزر جاتے تھے, کھانے کو کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی تھی, وہ لوگ اپنی پراپرٹی اسلام کے لیے وقف کر دیتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اٹھے, اللہ کے رسول دونوں باغ دین کے لیے وقف ہیں. ابو بکر صدیق گھر پہ تشریف لے گئے, جو کچھ گھر پہ تھا سارا اٹھا کے لے آئے, اللہ کے رسول غزوہ تبوک کے لیے چندہ ہو رہا ہے یہ میرا اس میں حصہ لے لیجئے. عمر ابن الخطاب گھر تشریف لے گئے اور جو کچھ ملا اس کا آدھا حصہ گھر والوں کو دیا, آدھا لے کے آ گئے اور اسلام کے نام پہ قربان کر دیا. کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ جن کو اللہ تعالی نے دین کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عظیم لیڈر بنا دیا تھا. گزشتہ رات ہماری تفسیر میں سبق گزرا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیم مسکین صحابی تھے, بنو اوس سے تعلق تھا اور دور دراز علاقے سے رہتے تھے. جب وہ دین اسلام قبول فرما لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی بن گئے, اللہ تعالی نے عزت دے دی. ایک دن وہ آ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر بن گئے, امیر بن گئے. اور ان دنوں میں حضرت ابو ہریرہ یاد کرتے تھے اپنے دور غفلت کو اور فرماتے تھے اے ابو ہریرہ تم وہی ہو جو قافلے کے پیچھے پیدل چلتے تھے. ان کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی, لوگ سواری پہ چلتے تھے, یہ پیدل چلتے تھے. اور اے ابو ہریرہ تم وہی ہو جو پیچھے بھاگ بھاگ کے قافلہ کہیں رک جاتا تھا تو تم ان کے لیے لکڑیاں جمع کرتے تھے, یہ تمہاری مزدوری ہوتی تھی, ڈیوٹی ہوتی تھی. اور اے ابو ہریرہ تم وہی ہو جس کی تنخواہ ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا, اگر مل جاتا تھا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان صحابہ کرام نے ایک ایک دین کا رکن، ایک ایک عمل محفوظ فرما لیا اور امت کو سکھا بھی دیا ہے۔ اور ان صحابہ کرام نے دین کا ہر ہر وہ عمل محفوظ رکھا، خدا کی قسم دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو مسلمان کو زندگی میں پیش آ جائے۔ اور صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی رہنمائی امت کی نہ کی ہو، ضرور بھی ضرور رہنمائی کی ہے۔ ان صحابہ سے یہ امید ہم کیوں لگا بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں بتا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے اور کس دن فوت ہوئے؟ میرے محترم بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ اسلام رواج کا دین نہیں ہے، رسم کا دین نہیں ہے، اسلام میلے کا دین نہیں ہے، اسلام عرس کا دین نہیں ہے۔ میں پھر سے ایک دفعہ وضاحت کر دوں کہ ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم دلیل پہ یقین رکھتے ہیں اور دلیل ہی سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بات سمجھا دیں گے۔ زور زبردستی پہ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم دلیل پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پہ یقین رکھتے ہیں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میلاد منانا عین سنت ہے تو ہم ایسا ہی میلاد منا لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ لیکن ہمارے کچھ تحفظات اور سوالات ہیں جس کو امت کو سمجھانا ضروری ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، کیسی محبت کی؟ اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ ان کی ولادت کے دن عید منا لی، کرسمس جسے کہتے ہیں۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ان کا سالگرہ منا رہے ہیں۔ اور ابتدا میں یہ اس طریقے سے نہیں تھی، اسی طرح ہوتا تھا کہ ان کے راہبین جمع ہو جاتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، نیک باتیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے تھے، اور کرتے 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 ایسے ایک دن آ گیا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، نصارہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بتائیے کون سا خدا جو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ مجھ سے کوئی پیدا نہ میں کسی سے پیدا، اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ یہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ محبت سے۔ محبت جرم نہیں ہے، لیکن محبت آداب اور دائرے کے اندر رہنا، یہ محبت۔ اور کم عقل آدمی کے محبت سے اللہ بچائے، کم عقل آدمی کی محبت کیا تھی؟ دوست کی ناک پہ مکھی بیٹھی، اس نے گولی مار دی مکھی کو، دوست بیچارہ بھی مر گیا، مکھی بھی مر گئی۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پٹھانوں میں کہتے ہیں کم عقل کی دوستی سے عقل مند دشمن بہتر ہے، بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے تو محبت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ کہ یہ وہ شخصیت ہے اللہ کے رسول جن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کریم نے سکھائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، من صلى علی واحدا صلى الله به عشرا، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اور محبت کے کچھ ادائیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے حکیم اور ایک بہت بڑے عاقل گزرے ہیں، ابو علی سینا، جو سائنٹسٹ بھی تھے، محقق بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ ابو علی سینا کو उनके शागिर्द ने कहा, उस्ताद साहब आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा इल्म दिया है, बड़ा मकाम दिया है, बड़ी इज्जत दी है, क्यों ना आप नबूवत का दावा कर लें, और अगर आप नबूवत का दावा कर लें तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद आपके साथ हो जाएगी, आपको नबी मानने पे तैयार हो जाएगी। अजीब बात कही शागिर्द। कहते हैं कि शेख ने जवाब नहीं दिया, शेख खामोश रहे, सिर्फ उसको एक नजर देखा और खामोश रहे। कुछ दिन बाद सख्त सर्दी का मौसम था और जाड़ा चल रहा था, हवाएं चल रही थी, ठंडी बारिश हो रही थी। शेख को तहज्जुद पढ़नी थी, अपने शागिर्द से कहा उठो और मेरे लिए पानी गर्म करो, वुजू करूंगा, तहज्जुद पढ़नी है। शागिर्द साहब बिस्तर में घुसे हुए थे, रजाई लपेटी हुई थी, कहने लगे शेख ये बताइए कि तहज्जुद पढ़ना फर्ज तो नहीं है, तहज्जुद पढ़ना वाजिब भी नहीं है, आपकी उम्र भी ज्यादा है, सर्दी भी बहुत है, क्यों आप तहज्जुद पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए। शेख वो अली सेना खामोश हो गए कि अच्छा जी, अब ये बात भी इसने कर दी। कहते हैं इसी दौरान में कहीं दूर से आवाज आई, अशहद अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुअज्जिन ने अजान दे दी और मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं मुहम्मद अल्लाह के रसूल। तब शेख ने शागिर्द को कहा बात सुनो, आपने मुझे कहा कि नबूवत का दावा कर लीजिए, पूरा शाम आपके साथ हो जाएगा, इतनी बड़ा इल्म आपको खुदा ने दिया है, इतने बड़े आप मुहक्किक और इतने बड़े आप फलसफी हैं, और मेरा हाल यह है कि मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरे लिए तहज्जुद का गर्म पानी निकालो, और तुम कभी कहते हो कि यह फर्ज तो नहीं है, कभी कहते हो यह वाजिब तो नहीं है, तावीलात करते हो, बिस्तर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो, और मुअज्जिन को देखो कि ठंडी रात में सख्त आंधी और बारिश में मीनार पे चढ़ा हुआ है और अशहद अन्न मुहम्मद और रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। रसूलुल्लाह जो होता है उसके वफादार ऐसे होते हैं, मैं और तुम कुछ भी नहीं है, अगर मैं रसूल होने का दावा कर दूं तो मेरे सिद्दीक तुम होगे, और तुम अपनी शक्ल देखो और हरकतें देखो। वो अली सेना ने क्या जबरदस्त जवाब दिया, असल मेरे भाइयों बात यह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत करनी है तो मुबारक हो, बशारत हो, और जन्नत की आपको यकीन दी जाता है। वमन असदक मिनल्लाह कीला, कुरान कहता है जो हमारा वादा है वो सच्चा है, और हमसे ज्यादा सच्चा कायनात में कोई है ही नहीं। लेकिन मोहब्बत के कुछ उसूल हैं, मोहब्बत के क्या उसूल हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला कीजिए, वो ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं कि अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। साहिब इज यकूल लिसाहिब ही ला तहजन, साहिब किसे कहते हैं? हम मजलिस को कहते हैं, साथी को कहते हैं, यार को कहते हैं। अगर मोहब्बत करनी है, उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअदिलु हाज़िहिल उम्मा फारूक़ हाज़िहिल उम्मा मुक़व्विमुल इस्लाम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार कमांडर, उनकी जिंदगी को देखिए, और हम भी आपके साथ चलते हैं, हमें दिखाइए। अगर हजरत उमर ने झंडियां लगाई थी हम भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं लगाई थी तो फिर यह बात कहना बंद करो कि यह लगाना जरूरी है। मोहब्बत करनी है, फइन आमनु बिमिथलि मा आमनतुम बिही फकद तदउ, कुरान ने मेयार बयान कर दिया है, ये ईमान लाएं और ऐसा ईमान लाएं जैसा ईमान सहाबा ला चुके हैं, फकद तदउ
تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ صحابہ والے ایمان سے ہٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو گمراہی ان کے منتظر ہے. اربل ایک شہر ہے عراق کے اندر, کردوں کا علاقہ ہے, صلاح الدین ایوبی بھی اسی علاقے کے تھے اور صدام حسین بھی کرد تھے. اربل میں ایک بادشاہ ایک اور گزرا ہے, اس کا نام بھی صلاح الدین تھا. یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پہلی مرتبہ باقاعدہ آفیشلی اپنی سلطنت میں اپنے شہر میں اعلان کیا تھا کہ مسلمان سب مل جائیں اور میلاد منا لیں. اور اسی وقت میں بھی بہت سارے علماء نے اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے. اور دلیل کے اوپر بات ہوگی, وہی بات ہے. اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہم اس سے معذرت نہیں چاہیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا ہم لا الہ الا اللہ کا درس دیں گے. اور لا الہ الا اللہ کا درس یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنا ہے. اربل کے بادشاہ نے پہلے مرتبہ میلاد منایا. اس سے پہلے پوری امت کو چیلنج ہے, لاؤ ریکارڈ اٹھا کے, تاریخ اٹھا کے اور ہمیں بھی دکھاؤ. اگر کسی نے میلاد منایا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہرگز نہیں. 124,000 صحابہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے, دو چار نہیں تھے, 100-150 بھی نہیں تھے, 10,000-20,000 بھی نہیں تھے. اور ان صحابہ نے جس امانت سے دین پہنچایا ہے, شاگرد عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتے تھے, حضرت نماز سکھا دیجئے, فرماتے تھے کھڑے ہو جاؤ میرے پیچھے میں نماز پڑھاتا ہوں. عثمان ابن عفان کے پاس جاتے تھے, حضرت وضو کیسے کرنا ہے, تو ہاتھ کیسے دھونے ہیں, سر کا مسح کیسے کرنا ہے, کانوں میں انگلیاں کیسے دینی ہے, اس کا طریقہ صحابہ نے نقل کیا ہے. کہ لیکن پیغمبر نے جو میلاد منایا اس کا طریقہ نقل نہیں کیا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے, یہ وہ دے گا جو مدعی ہے. بات یہ ہے. اور میرے محترم بھائیوں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, دین اسلام کے اندر کون سی ایسی حدیث, کون سی ایسی آیت, کون سا ایسا قول ذری ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری ولادت کے دن تم نے جھنڈے بھی لگانے ہیں, نعتیں بھی پڑھنے ہیں, جلوس بھی نکالنے ہیں. کدھر ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے. بعد میں لوگوں کی گھڑی میں کہانیاں تو بہت ہوتی ہیں. ہمیں خیر القرون میں دکھائیے, ہمیں اصحاب رسول کے عمل میں دکھائیے, ہمیں تابعین کے عمل میں دکھا دیجئے. یہ تو ہو گیا تصویر کا ایک رخ. اب میں اختصار کے ساتھ بات ختم کروں گا. تصویر کا دوسرا رخ کرنا کیا ہے؟ حضرت سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, مجدد الف ثانی, ہندوستان کے سرزمین پہ مسلمانوں کے دین کے بہت بڑے جھنڈا اور بہت بڑے ستون ہیں. جب انہوں نے اپنی شاگردوں کو تقریر کی اور نصیحت کی, آخر میں فرمایا, میاں بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما دے, اور اے اللہ جب تک زندہ ہوں زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق دے دیجئے, اور جب مر جاؤں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ مجھے بھی اٹھا لیجئے. بس اتنی سی دعا ہے. اب اس دعا پہ عمل کرنے کے لیے آج سے آپ عمل پیرا ہو جائیے. معاذ ابن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے صحابی, یمن جا رہے تھے, مدینہ سے نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور دونوں غمگین تھے. حضرت معاذ بھی غمگین تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہا ہوں, اور آپ بھی غمگین تھے کہ میرا محبوب معاذ ابن جبل جا رہا ہے. مورخین نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے, کہتے ہیں کہ حضرت معاذ پیغمبر کو نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ضبط نہیں تھا, رو جاتے, آنسو بہ پڑتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو نہیں دیکھتے تھے, اگر دیکھتے تھے تو آنسو جاری ہو جاتے تھے. چلتے گئے چلتے گئے, جب مدینہ سے کچھ فاصلے پہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے, مدینہ کو دیکھنے لگے اور مخاطب حضرت معاذ سے ہوئے, اے معاذ جو میری سنت پہ عمل کرے وہ میرے قریب ہے اور جو میری سنت پہ عمل نہ کرے وہ مجھ سے دور ہے. میں بھی آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, سنتیں دین کے اندر الحمدللہ بھری پڑی ہیں. سنتیں پھولوں کی طرح, بوٹیوں کی طرح, خوشبوؤں کی طرح موقع موقع پہ آپ کو ملتی ہیں. ان سنتوں کو دیکھیے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے, اور اگر سنت پہ عمل پیرا ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ قریب ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ 100 جھنڈے بھی لگا لیے اور 50 دن کا جلوس نکال دیا اور ساری کراچی کی بجلی آپ نے چراغاں پہ لگا دی, لیکن سنت پہ عمل نہیں ہے, خدا کی قسم ان چیزوں کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جلوس تو نکال لیا, آپ نے میلاد تو منا لیا, اس سے کون سی سنت آپ نے سیکھی ہے, وہ سنت ہمیں بھی بتا دیجئے. عمل کریں گے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شرارت موجود ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کپڑا اوپر کرو, یہ کہتے نیچے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا, وہ آدمی جو نماز میں کپڑا نیچے لٹکائے نہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے, نہ اس پہ نظر رحمت کرتا ہے, نہ اس کو پاک ہونے دیتا ہے, یہ کہتے ہیں کپڑا نیچے کرو. عمر بن الخطاب شہید ہو رہے ہیں اور سینے سے خون بہ رہا ہے اور صہیب رومی آ گئے, کپڑا نیچے لٹک رہا تھا. حضرت عمر نے کہا صہیب کپڑا اوپر کرو, کیا تم پیغمبر کی نصیحت بھول گئے؟ عمر کہتا ہے کپڑا سیدھا کرو, یہ کہتے ہیں نیچے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا حضرت ہم درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد, یہ کہتا ہے نہیں درود یہ نہیں ہے کوئی اور ہے. دلیل پہ بات ہوگی, تشدد کے ہم قائل نہیں ہیں, دلیل پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی دلیل کے جواب بھی دیں گے. آپ نے فرمایا نماز میں پڑھو درود, یہ کہتے ہیں نماز سے باہر پڑھو, کیوں بھائی؟ آپ نے فرمایا بیٹھ کے پڑھو, جناب کھڑے ہو کے شروع ہو گئے, کیوں؟ آپ نے فرمایا نماز کے آخر میں پڑھو, اذان سے پہلے شروع ہو گئے, کیوں؟ آپ نے فرمایا دعا اللہ سے آہستہ مانگو, یہ چیخ چیخ کے مانگنے لگا, کیوں؟ آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کچھ آواز تلاوت کی اٹھا لو, خاموش نہ رہو, اور حضرت عمر سے کہا اتنا شور نہ کرو, آواز نیچے کرو, اور یہ پوری رات شور کر رہا ہے, کیوں؟ یہ وہ سارے کیوں ہیں جن پہ سوال بنتا ہے اور امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم امت کی اصلاح چاہتے ہیں, ہم سب کے لیے دعاگو ہیں اور ہم سب کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں, لیکن نیک جذبات کا مطلب کمکل دوستی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو واقعتاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کی, آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہمارے وہ بھائی جو ابھی تک بات کو سمجھے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. جو حضرات سوال و جواب سن رہے ہیں نمازیوں کا احترام کیجئے, خاص طور پہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے, احتیاط کیجئے. دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیا کرو. مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ سب جانتے ہیں, جامعہ کو بھی تعارف بھی ہے, اور جامعہ کے جو معتمدین رفقا ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. ہمیں مسلسل یہ خبریں ملتی ہیں کہ کچھ حضرات نے جامعہ کے نام پہ کچھ تعاون دے دیا, چندہ دے دیا, اور وہ ایسی جگہ دے دیا کہ وہ ہمیں پہنچتا ہی نہیں ہے. اس لیے احتیاط بھی فرمائیں, اور مخصوص راستے متعین ہیں ہمارے جہاں سے رسید ملتی ہے وہیں سے ہی آپ اپنی امانتیں جمع کروایا کریں تاکہ آپ کی امانت حقدار کو پہنچ سکے اور آپ کا صدقہ, آپ کی زکات, آپ کے تمام خیر خیرات قبول ہو جائیں. خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ آپ نے خرچہ بھی کر دیا اور وہ حقدار کو پہنچے بھی نہ. اس لیے آپ حضرات سے تعاون کی اپیل ہے. سوال پوچھا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے دیر سے آنکھ کھلی, جب نماز پڑھی تو سورج طلوع ہو رہا تھا, کیا میری فجر کی نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اگر آپ فقہ کی کتابیں کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو جواب یہی دیا جائے گا کہ فجر کی نماز نہیں ہوئی. لیکن اس فقہی جزئیے میں ہمارے شیوخ نے, خاص طور پہ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف فرمایا, اور حضرت نے فرمایا حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے, جیسے ہی آنکھ کھل جائے وضو کر لو, نماز پڑھ لو. اب وہ کوئی بھی وقت ہو, قطع نظر اس سے عین طلوع شمس کے وقت بھی جان بوجھ کے ایسا کرنا منع ہے, لیکن اگر ناسمجھی میں کر لیا نماز ہو گئی, اور نماز سے روکنا یہ مناسب نہیں ہے. وہ مسجدوں میں ایک لال کلر کی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ لائٹ جب جل رہی ہو تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنا منع ہے. اس لائٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے, بلکہ مسلمان مشکل سے نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے اور آپ لائٹ جلا کے اس کو کہتے ہیں کہ نہ پڑھو, یہ ٹریفک پولیس ہے یا یہ نماز ہے؟ اس لیے نماز ہو جائے گی اور اعادے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ فجر میں تاخیر نہ ہو. پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی, یا 5 کو ہوئی تھی, یا 6 کو ہوئی تھی, یا 7 کو ہوئی تھی, یا 8 کو ہوئی, یا 9 کو ہوئی ہے؟ اس میں سب سے مضبوط اقوال 9 کے ہیں اور 7 کے ہیں. 12 ربیع الاول کی ولادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. مورخین کے پاس چلے جائیے جو تقویم اور کیلنڈر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور ان سے کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے حج کیا ہے. اسے کہتے ہیں حجۃ الوداع, آخری حج. حجۃ الوداع 9 ذی الحجہ کے دن جمعہ کا دن تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبۃ الحجۃ الوداع دے رہے تھے. یہ 9 ذی الحجہ بھی تھا اور یہ جمعہ کا دن بھی تھا. ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے, اس کے بعد محرم, پھر سفر, پھر ربیع الاول. مورخین اگر الٹے بھی لٹک جائیں نہیں ثابت کر سکتے کہ 12 ربیع الاول اس سال میں پیر کا دن تھا, نہیں کر سکتے ثابت. اور اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے, اور اس نقشے کے حساب سے وہ پیر کا دن بیٹھتا ہی نہیں ہے, کسی صورت نہیں بیٹھتا. 30-30 کے مہینے لگا لیں تب بھی نہیں بیٹھتا, 29-29 کے لگا لیں تب بھی پیر کا دن نہیں بیٹھتا, اور کچھ 30 اور کچھ 29 کے لگا لیں ہمارا چیلنج ہے پھر بھی نہیں بیٹھتا. خدا جانے یہ کس طریقے سے. اور ان کے اپنے اعلی حضرت نے کہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ پیدائش 9 کو ہوئی ہے یا 8 کو ہوئی ہے, لیکن جوش میں اتنے آ گئے کہ اعلی حضرت کی بات بھی نہیں سن رہے. اور وفات کے بارے میں سب نے تقریباً کہا ہے کہ وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. ہمارے بزرگ آج بھی جانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو 12 وفات بھی کہتے ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو پیغمبر کی وفات کے دن خوش ہو رہے ہیں, پیغمبر کی وفات کے دن کیک کاٹ رہے ہیں, پیغمبر کی وفات کے دن جلوس نکل رہا ہے. اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کہیں یہ خوشی ایمان کے سلب کا سبب تو نہیں بن جائے گی. ہاں یہ مسئلہ اسی طرح ہے. اور 12 ربیع الاول کی ولادت نہیں ہے, بات ختم ہو. پوچھا ہے کہ میلاد کے جلوس میں خواتین کا جانا کیسا ہے؟ خواتین کا جانا منع ہے سختی کے ساتھ. ایسا یہی تو افسوس کی بات ہے نا, سیرت کے نام پہ جلسہ ہوتا ہے کراچی یونیورسٹی میں اور سارے لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے, سیرت کے نام پہ میٹنگ ہو رہی ہے اور نماز قضا ہو گئی, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جی سیرت چل رہی ہے. اور سیرت کے نام پہ کلفٹن میں جلوس نکل رہا ہے, وہاں جا کے آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سیرت ہے یا یہ محض میلہ ڈیلا ہے. آپ سب سمجھ, جائز نہیں ہے. مجھے دفتر سے دوائیاں ملتی ہیں جو میری ضرورت سے زائد ہوتی ہیں, کیا میں وہ دوائیاں بیچ سکتا ہوں؟ جی بیچ سکتے ہیں اگر وہ آپ کا حق ہے. دفتر والے آپ کے لیے مخصوص کر چکے ہیں کہ 1000 روپے کی دوائیاں, 5000 کی دوائیاں آپ کی ہیں اور وہ آپ کے استعمال کی نہیں ہیں, تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. فراڈ کر کے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنا اور پھر اس کے اوپر پیسے نکلوانا, یہ بات جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ برطانیہ وغیرہ میں مسلمان کے لیے بینک سے سود لے کر گھر بنانا جائز ہے, یہ بات بالکل غلط مشہور ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان سے جو زبردستی سود لیتے ہیں وہ مسلمان کے لیے گناہ نہیں ہے. کیا کہا تھا؟ کہ جو مسلمان سے کافر حکومتیں زبردستی کر کے سود لیتی ہیں کہ آپ فصل دیں گے یا آپ بزنس کریں گے یا آپ گھر بنائیں گے تو آپ نے اتنے پیسے ہمیں سود پہ دینے ہیں, یہ مسلمان مجبور ہے اور مسلمان کا اس کے اوپر وبال نہیں ہوگا. لیکن سود کو حلال سمجھ کے اور اس کے اوپر گھر بنانا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, ہم نے سود کو حرام کر دیا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا مطلقاً حرام ہے, دار الاسلام میں بھی حرام ہے اور دار الکفر میں بھی حرام ہے, الا یہ کہ حکومت آپ کو مجبور کر دے. پوچھا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں نے آپ سے پہلے ذکر کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی اور پیر کے دن ہر ہفتے روزہ رکھنا سنت ہے. 12 ربیع الاول کی جان چھوڑ دو, پیر کے دن روزہ رکھنا شروع کرو, یہ وہ سنت ہے جو صحابہ نے بھی کیا, تابعین نے بھی کیا ہے, تاریخ نہیں ہے اس میں. 12 ربیع الاول کے دن عید مبارک کہنا کیسا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عید کون سی, اس لیے کہ ہم نے تو بخاری بھی کھول کے دیکھ لی اس میں عیدین ہے, ہم نے ترمذی اور مسلم بھی اٹھا کے دیکھ لیا اس میں عیدین ہے, آیات نہیں ہے. عیدین کا مطلب ہوتا ہے تسنیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے عید مقرر کی ہے, وہاں ذا عیدنا, اور آج کا دن ہمارا عید ہے, وہاں پہ بھی دو عیدوں کا ذکر ہے, تیسری عید کدھر سے آئی ہے؟ واللہ اعلم. اس لیے عید مبارک کہنا بھی جائز نہیں ہے. پھر آگے پوچھا ہے کہ اس مہینے کی آمد پر مبارکباد دینا, آپ چاہتے ہیں کہ شاید آج میرے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. 12 ربیع الاول کے مہینے کی آمد پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ ہر مہینہ افضل ہے, ہر مہینہ بہترین ہے, اور ہر مہینے کے نکلنے پہ جو سنت سے دعا ثابت ہے وہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کو مہینے کی آمد پہ دعا دی جائے گی, لیکن خاص کسی ایک مہینے کو مخصوص کر دینا رمضان کے علاوہ ٹھیک نہیں ہے. رمضان کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے. بس وہ ایک مہینہ ہے اسلام کے اندر سب سے بڑی فضیلت والا, اس کے علاوہ سب برابر ہیں. ایک شخص نے اپنی بیٹی کی طرف شہوت کی نظر سے علیاذ باللہ دیکھ لیا, کیا اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا, بیگم بھی حرام ہو گئی, کفارہ بھی کوئی نہیں ہے, جہنم کا انتظار کرے بس, اب کوئی اور راستہ نہیں ہے, بیوی حرام ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حج کی نیت سے رقم جمع کی تھی لیکن مجبوری کے تحت وہ رقم خرچ ہو گئی, کیا اب حج بالکل فرض ہے یا آپ کو یہ رقم خرچ نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اب کر دیے تو آپ کے ذمے جو فریضہ ہے وہ باقی ہے, اور علماء نے یہاں تک کہا ہے قرض لے لیجئے, قرض لے لیں اپنے فریضے کو پورا کر لیں. وہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے؟ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے, عید الاضحیٰ کا دن, عید الفطر کا دن اور ایام تشریق, ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے, باقی دنوں میں رکھ سکتے ہیں. رمضان سے پہلے 29 اور 30 شعبان کو بھی جن کی عادت نہ ہو ان کے لیے منع ہے. الحمدللہ رب العالمین.
اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, جو مرحومین ہو گئے دنیا سے گزر گئے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. کسی بھی پریشان حالی میں کوئی ہے, کسی بھی مشکل میں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل احسان سے ان کی مدد فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی دعائیں فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.